رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے عنوان سے رمضان شریف سے قبل سورۃ النساء کے درس کا سلسلہ جاری تھا، جو رمضان شریف کے بیان کیے جانے والے اور شامل دیگر عنوانات کی وجہ سے سورۃ النساء کے اس درس کو موقوف کیا گیا. آج کے جمعے سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے جو سلسلہ سورۃ النساء کی بقیہ آیات کا تھا اس کو شروع کیا جاتا ہے، اور آج آیت نمبر 69 اور 70 تسلسل کے ساتھ اس سے متعلق جو ضروری ارشادات باری تعالیٰ ہیں اور ہمارے لیے اور ہماری گرد و نواح کے لیے اور ہماری زندگی کے تمام تر شعبے عقائد و نظریات کے حوالے سے، یہ ہماری معاشرت اور سوسائٹی کے حقوق کے حوالے سے سورۃ النساء جو قرآن کریم فرقان حمید کی ایک عائلی ایک فیملی لائف کے حوالے سے اور ایک سوسائٹی اور معاشرت کے حوالے سے انتہائی ضروری عقائد پر ضروری مسائل پر محیط یہ مبارک صورت ہے جس کو تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا. اس سے پہلے آیت نمبر 68 تک کا خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے. سورۃ النساء کے نزول کا زمانہ جو ہے، یعنی اس کے اترنے کا زمانہ غزوہ احد کے قریب کا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں اور ایک پورا نظام اور دستور مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا، اسلامی سوسائٹی کا اور اسلامی اخلاقیات کا مکمل طور پر وہ عملی شکل کے اندر قائم ہو چکا ہے. تو مدنی صورتوں کے اندر جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کے گزارنے کے بنیادی اصول، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن اور اسلام پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کا کامل دستور جو ہے وہ قرآن مجید مہیا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والی اور معصوم سیرت اور آپ کا کردار ہماری زندگی کے میں اٹھنے والے جس قدر شعبہ جات ہیں تمام کی تکمیل ذکر کرتے ہیں، تو اس میں مدنی صورتوں کا ایک خاص طور پر بنیاد ہے. مدنی صورتیں اسلامی ریاست کے حوالے سے ایک فرد کی ضرورت کن کن شعبوں میں، کن کن چیزوں سے اسے ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنی خاندانی زندگی کے حوالے سے، اپنی کاروباری زندگی کے حوالے سے، اپنی سیاسی زندگی کے حوالے سے، اپنے دوست و احباب کے حوالے سے، الغرض ایک ہزاروں شعبہ جات جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے ہے، تو اس میں تکمیل کے ساتھ مکمل طور پر یہ اللہ کا بے نیاز اور بے نظیر و بے مثال کلام قرآن مجید فرقان حمید ان تمام تفصیلات کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کی ضرورت، چاہے وہ چاند پر پہنچ جائے یا مریخ پر اپنی کمندے ڈال دے، انسان چاہے جتنا ترقی کر جائے لیکن اس کی تمام سر ضروریات، اس کی تمام تل حالات، اس کی تنزلی ہو یا اس کی ترقی ہو، تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ صورتیں جو بالخصوص مدنی صورتیں ہیں، وہ اس کے حالات، اس کی ضرورت، اس کے لیے ضابطہ قانون آداب کو ذکر کرتی ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر جہاں سورہ المائدہ اور سورت الانفال اور سورہ آل عمران، سورت التوبہ، یہ بہت بنیادی صورتیں ہیں، ان میں سر فہرست میں ہدایات کے حوالے سے، عملی درس کے حوالے سے سورت النساء ان تمام صورتوں میں خاص درجہ رکھتی ہے۔ اس صورت کی اس ابتدائی اہمیت کو ہم اپنے ذہنوں میں اجاگر کر رہے تھے تاکہ ہمیں بات جو آگے کی جانے والی ہے اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صورت بڑی اہمیت کی متحمل ہے ہماری زندگی کے تمام تر شعبہ جات کی وجہ سے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، سماج سے جڑا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، سیاسی معاملات میں ہو نہ ہو، الغرض جتنے بھی شعبے ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، ہماری عمر کے اعتبار سے، ہماری زندگی کے پھیلاؤ کے حوالے سے، ہمارے تعلقات کے حوالے سے، تو قرآن کریم کی یہ سورت، سورت النساء، جو تقریباً 176 آیتوں پر اور 24 رکوع پر یہ مشتمل ہے، 176 اس کی آیات ہیں، اب تک الحمدللہ 68 آیات کا خلاصہ ہم نے ارشادات باری تعالیٰ کو سماعت کرنے کا اور اس کو سمجھنے کی ہم نے گویا کہ کوشش کی ہے۔ آج جس آیت کریمہ کی طرف ہماری گویا کہ درس اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے حاصل کرنا ہے اللہ کے کلام سے، وہ آیت نمبر 69 اور 70 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں آیت نمبر 68 سے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی قانون کو جب تک اپنے لیے رہنما منزل، اپنے لیے مکمل دستور، اپنے لیے فلاح اور کامیابی کا باعث نہیں سمجھ سکتے، اور ہمارا دل اس قانون سے اور اس ضابطے سے جب تک نہیں جڑ سکتا، جب تک ہمیں اس قانون کی اہمیت اور جس نے اس قانون کو نافذ کیا ہے اس کی صداقت اور قدر، اور جو اس قانون کو ہمارے لیے جاری کر رہا ہے، نافذ کر رہا ہے، اس کے لیے محبت اور شفقت کا یہ گوشہ کہ یہ ہمارا مہربان ہے، جب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم کسی دستور کو، کسی قانون کو اپنی ذات پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انسان اپنی ذات کا، توجہ سماعت فرمائے، انسان اپنی ذات کا بڑا خیر خواہ ہے، ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کی بھلائی ہو، جس سے اس کے لیے راحت ہو، جس کے لیے اس کی ترقی ہو۔ وہ اگر کسی چیز سے ڈر کر کنارے ہوتا ہے تب بھی اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، انسان اگر کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے تب بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس ذات، اس شے سے مجھے نفع حاصل ہو رہا ہے۔ تو اب دو چیزیں، یا تو وہ اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو گزارنے کا قانون بنا لے، یعنی اپنی خواہشات، اپنے اندر سے اٹھنے والے حالات، اپنے اندر سے اٹھنے والے جذبات، اس کو اپنا معلم بنا لے، اپنا استاد بنا لے، اپنا مرشد بنا لے، اپنا رہبر بنا لے، کہ جیسی جیسی خواہشات اٹھتی چلی جائے گی وہ اس کے پیچھے چلتا چلا جائے گا۔ ایک، یا وہ خارج کے اندر باہر سے کوئی ایک نظام کو قبول کرے اور اس نظام کے پیچھے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ لیکن دونوں کے اندر ایک چیز بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجیے عملی طور پر، وہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی قانون کو دو چیزوں میں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس کی تین صورتیں بنتی ہیں، بلکہ دو ہی صورتیں آپ اگر آسانی سے سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جاتی، کسی بھی دستور کو اگر ہم فالو کریں، یا تو جبری طور پر ہیں کہ نہیں کریں گے تو پٹائی ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو جیل ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو سزا ہو جائے گی، تو جبرن ہم گردن کو اور اپنے آپ کو سلنڈر کر کے اس قانون کو مانتے ہیں جبکہ دل ہمارا اس کو نہیں چاہتا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمارا دل اس بات کو چاہتا ہے کہ اسی قانون میں ہماری اصل بقا ہے. کیونکہ انسان میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی بینیفٹ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے. جب دل اس بات کو قبول کر لے کہ میں اس قانون پر عمل کروں گا تو میری ذات کو زیادہ نفع ہوگا, جس چیز سے یہ روک رہا ہے اس سے میں رک جاؤں گا تو اس سے میری ذات کو زیادہ فائدہ ہوگا, تو اس قانون کی قدر کو جب دلی طور پر قبول کرتا ہے تو اب دل جس چیز کو قبول کر لے تو عمل کے لیے بڑی خوبصورت شکل بن جاتی. مثال کے طور پر دیکھیں, ہمارا کسی کام کو دل نہیں چاہتا تو بڑے عجیب اور بے ڈھنگ انداز میں ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کسی کام کرنے کو دل چاہتا ہے تو ظاہری صورت میں لگتا ہے, اگلا بھی کہتا لگتا ہے بڑے دل سے آپ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری باڈی لینگویج اس بات کو بتاتی ہے, ہمارا بدن اس بات کو بتاتا ہے کہ اس سے خاص قسم کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کسی کام کو کرنے. اور اگر کسی کام کو کرنے کا ہمارے دل ہی نہیں چاہتا تو ہم کام وہی کر رہے ہیں لیکن اس میں بے ذائقی جہاں پر اندر ہے وہیں عمل کرتی, وہ کمال, وہ اٹریکشن پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ جس سے دوسرا شخص یہ کہے, بلکہ ہر بندہ کہتا ہے یار یہ کام تو کر رہا ہے لیکن لگتا ہے اس کا دل نہیں لگ رہا, کیونکہ اس کا چہرہ بھی اترا ہوا ہے اور ایسا ڈھیلا ڈھیلا یہ کام کر رہا ہے, کام تو کر رہا ہے لیکن جب وہ بڑی چستی کے ساتھ مستعد ہو کر اور بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ جب وہ کام کرتا ہے تو بندہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی اس کے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور باطنی شوق کو بیان کرتے ہیں اور اس کا اس عمل کے اندر اس کا حسن, ترتیب, انتخاب, نزاکت اس کے بدن سے خود چھلکتی ہے, تو دور سے دیکھنے والا شخص اس بات کا انتخاب کر سکتا ہے کہ ہاں جناب یہ آدمی جو کام کر رہا ہے یہ بڑے دل سے کام کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد نفسیاتی طور پر, کیونکہ علم نفسیات انسان کی زندگی کا ایک بڑا خاص علم ہے, تو نفسیاتی طور پر بھی احساس کی صورت کے اندر بھی جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں اگر اس کی تحریک اور اس کا جذبہ اور اس کی خوشی اندر سے آتی ہے تو اس کمال اس کام میں خود ایک حسن پیدا ہوتا ہے, اور اگر اندر سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو تو وہ کام بھلے انجام تک پہنچ جائے, ہم اس کام کو کر بھی لیں لیکن اس میں کوئی خوبصورتی, جاذبیت یا کسی کو وہ متاثر کر جائے یا اس کے اثرات ہماری سوسائٹی کے اندر مرتب ہو جائے, ایسا ممکن نہیں ہوتا. اب اس تمام تر حقیقت کو, اور یہ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو خلائی باتیں, میں اور آپ انسان ان باتوں کو سوچتے ہیں کرتے ہیں اور ہم سب پر یہ جذبات گزرتے ہیں. اب قرآن کریم نے جو آیت نمبر 68 سے اوپر کے مضامین ذکر کیے ہیں اس میں اسی بات کو لیا ہے کہ یا اپنی خواہشات کو بنا رہے ہو یا ہمارے قانون کو دیکھ رہے ہو, اور دلائل سامنے واضح کر دی کہ خواہشات کی اتباع کرو گے, اپنے اندر سے اٹھنے والی ہر بات اگر قبول کرو گے تو اس میں یہ خرابیاں پیدا ہوں گی, اور ہمارے قانون کو فالو کرو گے تو یہ کامیابیاں ہوں گی تمہیں اور ان خرابیوں سے تم بچو گے. مثلا بالکل بچے کی آپ لے لیجئے, بچہ جب اس عمر کے اندر ہوتا ہے جب اس کی عمر ناسمجھی کی ہوتی ہے تو وہ کبھی چھری کی طرف گھر میں, کبھی کچن میں ماچس کی طرف, کبھی چولہے سے اٹھنے والی آگ کی طرف, اس کی بظاہر رونق کی طرف للچاتا وہ بھاگتا ہے لیکن اس کو انجام سے خبر نہیں ہوتی کہ اگر میں نے اس کا ارتکاب کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. چھری میں نے ہاتھ میں لے لی, کینچی سے میں نے انگلی کو لے لیا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر بڑے کینچی سے کچھ کاٹ رہے ہیں, اس نے اٹھا کر انگلی کو کاٹ دی اور وہ چاہے کہ میں اپنی انگلی کاٹ لوں, یا آگ کے شعلے کو دیکھ کر وہ متاثر ہو جائے. اب آپ خود سمجھیے, اس عمر سے ہم ہو کر آ بھی گئے اور ہم بھی بال بچے والے اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں, تو بچے کے اندر ہر ایسی چیز جو اس کے اندر اٹھتی ہے وہ اس کو عملی جامع پہنانا چاہتا ہے, لیکن اس کے مربی, اس کے معلم, اس کے استاد, اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جو تیرے اندر اٹھنے والی عادت ہے اس کی اگر تو تکمیل کرے گا اور اپنی خوشی اس میں تو چاہ رہا ہے, یعنی بچہ بھی جو کام کر رہا ہے انسان ہی ہے, تو بچہ بھی اگر اس چیز کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی, اسے وہ اچھی لگ رہی ہے, لیکن جس قانون کے تحت وہ جامع پہنا رہا ہے وہ قانون درست نہیں ہے, وہ ضابطہ درست نہیں ہے. اس قانون, اس کے اٹھنے والی وہ لاشعوری آواز ہے, اگر وہ آگ کو دیکھ کر دل للچائے اور وہ سمجھے کہ شاید یہ بڑی متاثر کن چیز ہو, اس سے میں لے لوں تو میری کھلونا بن جائے گا, میری طبیعت میں راحت آ جائے گی, مجھے مزہ آ جائے گا, تو اگر وہ اپنے اٹھنے والی اس آواز پر لبیک کہہ کر اسی کو عملی جامع پہنا دے تو آپ دیکھیں گے کہ خطرے سے دو کنار ہو جائے گا اور اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی, لیکن اس کے ماں باپ جو معلم ہیں, اس کے استاد ہیں, تو فوراً اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, بچہ روتا بھی ہے, چیختا بھی ہے, چلاتا بھی ہے, ماں باپ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے, لیکن ماں باپ اپنی پوری کوشش کر کے اس کو اس سے روکتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب بچہ شعور کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور اسے اچھے برے کی خاص تمیز ہو جاتی ہے تو وہ ماں کے بھی پاؤں چومتا ہے اور باپ کی بھی ہاتھ چومتا ہے کہ اگر آپ مجھے اس وقت اس فساد سے نہیں بچاتے تو آج میں زندہ ہی نہیں رہتا. بالکل یہی اللہ رب العالمین کی تربیت کا انداز ہے. یعنی انسان اپنی خواہشات کے سامنے بالکل اس بچے کی طرح, میں اور آپ اپنے اندر سے اٹھنے والی ہر خواہشات کے سے متعلق بالکل اس بچے کی مانیں گے کہ جو انجام کو نہیں جانتا, بھلے ہماری عمر 40 سال 50 سال 60 سال بڑے ہم نے معاملات کر لیے ہوں، لیکن ہم اپنے خواہشات کے سامنے بالکل اس بچے کی طرح ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے برائی کی طرف دل کتنا للچاتا ہے، انجام پتا ہوتا ہے کہ جب یہ بات کھل جائے گی، اس کے جب نتیجے آئیں گے، جب نتائج مرتب ہوں گے، جب اس کے انجام ہوں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیے میں اور آپ خواہشات میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں جس طرح وہ بچہ اندھا ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھتا ہے، کیونکہ انجام پر اسے امید نہیں ہوتی. تو انجام کو دیکھنے والے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، تو حقیقت میں انجام کو دیکھنے والا رب ہوتا ہے. جیسے ماں باپ اپنے بچے پر شفقت کر کے اسے اس برائی سے روکتے ہیں اور اصل نفع کی طرف لے جاتے ہیں کہ نہیں اس میں انوالو نہیں ہو، یہ لے لے، اس میں تیرا زیادہ نفع ہے، اس میں تیری صحت بھی ہے، بھلائی بھی ہے، کامیابی بھی ہے، تیری زندگی بھی ہے اور تیری صحت بھی ہے، اور اس میں جو بظاہر یہ چیز اٹریکشن پیدا کر رہی ہے، یہ مصیبت ہے، اس کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے ارتکاب نہیں کیا جا سکتا. تو بالکل اسی طرح اصل مربی اور اصل رب جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل والا ہے، اور وہ ماں باپ سے زیادہ بندوں پر شفیق ہے. اس نے جو قانون عطا فرمایا ہے، وہ خواہشات سے ہٹ کر جو اپنے قانون کا ارتکاب ہے، تو یقیناً قانون شریعہ کی جب بندہ اتباع کرتا ہے تو اس کے ثمرات، اس کے مفید بخش ثمرات، اس کے صحت بخش ثمرات بندہ اپنی زندگی کے اندر پاتا ہے. آج اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے لیکن کل اسے پتا چل جاتا ہے، اگر یہ کرتا تو یہ مصیبت کھڑی ہوتی. اور سب سے بڑے کل سے مراد قبر ہے، سب سے بڑی کل سے مراد میدان محشر ہے. تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے آیت نمبر 68 تک اس کی اہمیت کو واضح کیا. اس کے تیسرے پہلو کو میں یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی تو ہم نے تفسیر شروع نہیں کی ہے، ابھی میں صرف اس آیت پر فلسفہ اخلاق آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو اخلاق کا بنیادی فلسفہ ہے، جو اس قوانین کی لاجک ہے، جو اس کے پیچھے ایک فکر ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس میں ایک بات عرض کر کے ہم آگے چلے جاتے ہیں. دیکھیں دو قسم کے قانون ہیں، ایک یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا نہیں لگ رہا جیسا بچہ ہے، لیکن کہیں ابا پٹائی نہ کر دے، امی مار نہ دے، تو پھر بندہ ڈر کے بچہ بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ جبری طور پر اس چیز کو وہ قبول کر رہا ہے دل سے، اور وہ اس بات پر ہے کہ باپ جہاں غافل ہوگا تو میں پہنچ جاؤں گا وہاں پر، امی اگر نہیں ہوگی گھر میں تو فوراً اس چیز کو لے لوں گا. تو وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے اور ڈرتا صرف اس لیے کہ ابا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اور آپ رب کے سامنے ایسے ہی ہیں، اور یہ بہت کمزور ایمان ہوتا ہے، یہ بہت کمزور ایمان ہوتا ہے کہ نماز اس لیے ہم پڑھنے کے مال میں برکت ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس لیے بننے کا، ہمارا دھاگا بک جائے، ہمارے کپڑے بک جائے، ہماری پراپرٹی بک جائے، اچھی جگہ پر، ایک جگہ پر ضروری ہے، لیکن جس سطح پر ہم ہیں نیت یہ ثانوی چیز ہے، نیت اوپر والی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیے بچہ ایک شعور کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ چیزیں سامنے ہوتی، دل للچاتا بھی ہے، لیکن ایک معیار اس کا ایسا آ جاتا ہے شعور میں کہ نہیں کروں گا. کیوں کیوں نہیں کروں گا؟ ابو ناراض ہو جاتا، کیوں نہیں کروں گا؟ میری امی کا دل دکھ جاتا ہے. تو ہماری زندگی میں ایک مرحلہ عبادت کا ایسا آتا ہے، ایک یہ ہے کہ بس یہ غافل ہو جائے تو میں کر لوں گا، اور ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے نہیں کروں گا، کیوں؟ میرا رب ناراض ہوتا ہے. نہیں کیوں، وہ اگر مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو بالکل اپنے آپ کو میں اور آپ بچے کی جگہ پر لے جا کر تمام چیزوں کو دیکھیں تو انسان کی ابتدا اور فکر ہماری آخری بڑھاپے تک وہی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر اٹھنے والے جو مدارج ہیں، جو اٹھنے والی شعور کی منزلیں ہیں، اس کی طرف اگر میں اور آپ غور کریں تو بہت سنجیدہ طور پر ہم بڑے سنجیدہ مسلمان بن سکتے ہیں، اندر سے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، عملی مسلمان ہو سکتے ہیں. ہمارا وجود پھر معاشرے کے لیے کوئی درندگی کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان کی مثال جو ایک گویا کہ گھنے درخت کے مانند ہوتی ہے، کہ اس درخت کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے سائے میں کون سو رہا ہے اور کون اس سے استفادہ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. اب آئیے اس طرح، لیکن دل سے جب آپ کسی قانون کو، ایک تو یہ جبری ہے کہ جناب اگر کام نہیں کریں گے جناب تو تھانہ کچہری ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے، ہاں لیکن جیسی غفلت ہوگی تو پھر ہم کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کر. اب آپ دیکھیے میں ایک بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہماری حوس کہاں تک پہنچی ہوئی، ہم ساری چیز حکمرانوں کی طرف، ریاستی اداروں کی طرف، ان کی طرف تھوپتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ میں اور آپ کتنے خراب ہیں؟ احمد پور شرقیہ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ ان غریبوں کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور بہت بڑا سانحہ ہے یقین کیجئے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس ہم نے تو براہ راست نہیں دیکھا لیکن کچھ اس کی پوسٹیں وغیرہ دیکھی ہیں، لیکن بھیانک واقعہ ہے، ڈرا دینے والا واقعہ. وہ بھی آپ دیکھیے کہ کلپ آ چکا ہے کہ بالکل آن دا اسپاٹ، ابھی 4 سیکنڈ پہلے کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی چینل نے چلایا ہے کہ کتنے مگن انداز میں چوری ہو رہی تھی اور کتنے مگن انداز کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اللہ ان کے بھی گناہ معاف کرے، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے. لیکن میں ان پر کوئی الاعاذ باللہ ایک گناہگار انسان ہوں، میں ان پر تبرہ نہیں کر رہا، لیکن ہم اپنا شعور حاصل کریں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو اچھی کفیل عطا کرے، ہم کوئی شاہکار یا صالحین بن کے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے شعور پر بات کر رہے ہیں جس کی مثال بالکل ہمارے سامنے موجود ہے جس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ حکمرانوں کو تو آپ تو ہم بھی تو کسی سے بڑے چور نہیں ہیں، ہم بھی تو دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی ہاتھ نہ لگے تو پھر ہم سارا مال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لوٹم لاٹھی میں ہمارا کوئی نہیں ہوتا، چوری کرنے میں ہمارا کوئی نہیں، تو بڑی صفائی سے ہم بجلی چراتے ہیں، بجلی صفائی سے ہم جناب گیس چراتے ہیں، بجلی بڑی صفائی سے ہم مراتوں کو چراتے ہیں، اس طرح یہ۔ اور آپ کچھ دیکھیے، یہ کل یا پرسوں کی بات ہے، اسی سندھ ہائی وے کے اوپر ایک ٹینکر گر گیا، تو باپ دیکھیے ہم انجام سے بے خبر ہو کر پھر اسی لالچ اور حوث کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ تو مجھے چاہیے کہ نصیحت ہم یوں کریں جس طرح کہ ہم اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اس خرابی کے اثرات ہم پر کیا مرتب ہو سکتے ہیں اور ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمارے اوپر کس صورت کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو یہ حوث اور لمبی امیدیں کتنا جمع کر لیا ہوگا ایک کولر کے اندر، 10 لیٹر پیٹرول، 5 لیٹر پیٹرول، لیکن اس کے مقابلے میں جو حال اور پورے گھرانے کا حال ہو گیا۔ تو مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ خرافات میں پڑھنے سے پہلے اس کے اثرات ہمارے بچوں پر کیا ہوں گے۔ گناہ میں الاعیاذ باللہ پڑھ لیے، اور یاد رکھ لیجئے خطبے کے اندر امام یہ بات پڑھتا ہے کہ گناہ بھگایا نہیں جاتا، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا ینسا، فرمایا لیکی کا اجر تمہیں ملے گا، البر لا یبلا والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا، یہ حضور فرماتے ہیں، اللہ اکبر، والدیان لا یموت، اور قرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تم سے پوچھا جائے گا، قرضوں کے بارے میں جس کے تم نے مال کھائے وہ تمام چیز، اور البر لا یبلا والذنب لا ینسا، اور گناہ جو ہے وہ بھلایا نہیں جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کی نوست یہ ہے کہ وہ مجھ پر، بچوں پر، گھر پر، بار پر، سوسائٹی پر یہ چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہماری فکروں کو بالغ کیا ہے کہ انجام پر نظر رکھو، اور انجام پر نظر رکھ کر اس کے مشورے کو قبول کرو کہ جو تم ماں سے کیوں پیار کرتے ہو۔ اور اگر آپ اپنے آپ سے نفسیاتی طور پر سوال کریں، ہم اپنی امی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، ہم اپنے ابو سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، تو آپ لمبی چوڑی تقریر کریں گے، خلاصہ اس کا ایک نقطے میں لکھ لے گا کہ ہم ہر اس شخص سے پیار کریں گے جو ہم سے پیار کرتا ہو، کیونکہ انسان میں یہ خود غرضی ہوتی ہے، بری چیز نہیں ہے، خود پسندی بری چیز نہیں، اس پر کبھی پھر فلسفہ اخلاق پر بات کریں گے تو اس کے خبو کے پہلو ہے۔ ہم اس سے، ہر اس شخص سے زیادہ پیار کریں گے جو بے لوس ہم سے پیار کرے، جس کی نظر ہماری جیب پر نہ ہو، جس کی نظر ہمارے اسٹیٹس پر نہ ہو، جو کسی واسطے سے ہم کو قبول نہ کرے کہ جناب اس مرتبے پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو واسطے سے قبول کرتے ہیں ان کی محبت ایک معیاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات کی گئی ہے، بڑی اچھی بات کسی نے لکھی کہ ایک وزیر صاحب کی جناب جو ہے کہ وہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اور بہت بڑے گراؤنڈ میں ان کا جنازہ رکھا گیا، مرتے تو بہت سارے لوگ، لیکن ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ جناب اس محترمہ کے جنازے میں پہنچے، اور کسی خاتون ہو یا مسلمان مرد ہو، اس کے جنازے میں پہنچنا فائدے سے خالی نہیں، کبھی جنازے کی وجہ سے میت بخشی جاتی، کبھی میت کی وجہ سے جنازے بخشے جاتے، لیکن یہ جنازے میں شریک ہونا اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ غریب مر جائے تو چار بندے ہوتے ہیں، امیر مر جائے وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی، اس کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنی فکر کی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب گاڑی کی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے اور لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ جناب جلدی جلدی امام صاحب کو کہا جا رہا ہے 5 منٹ رک جائیں، 10 منٹ رک جائیں، 15 منٹ رک جائیں، 20 منٹ رک جائیں، لوگ آ رہے ہیں، رشتے دار آ رہے ہیں، جاننے والے آ رہے ہیں، ہمارے جو ہے کہ کاروباری پارٹنر آ رہے ہیں، تو اتنے میں جناب لائن لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی مین پارکنگ کی جگہ سے اپنی گاڑی کو نکال رہا ہے اور دوسرے کو کہہ رہا کھڑا کرنا تو کھڑا کرنا ہوتا ہے، جاؤ تو جاؤ۔ تو اس نے کہا جناب لوگ تو لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہاں سے گاڑی نکال رہے ہیں، تو کہ گاڑی اس نے نکال رہے ہیں کہ وزیر صاحب کو خود عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو جب وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا تو اس کی بیوی کا جنازہ پڑھ کے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو ہمارا حال یعنی جو خاص ذاتی غرض کے حوالے سے، اس سے ہمارے اندر کتنی فکری گندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ گندگی پھر ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، حوث کے لیے، اور جو کرامات اور جو عزت و روحانیت اور جو جاذبیت ہمارے اندر ہونی چاہیے اللہ کے نظام کے ذریعے جو ہمیں بے لوسی کی طرف لے جائے اور قبر و حشر کی تیاری کرے، یہ تمام لمبی امیدیں اور خواہشات اور غرض کی خواہشات اس کے اندر وابستہ ہو جاتی ہے، اور انسان کو اللہ نے بڑا سفید و شفاف بنایا ہے، جہاں اس کے باطن کے اندر غرض کی ایک ادنا بھی گندگی گر جاتی ہے تو وہ انسانیت کی قدر کو کھو دیتا ہے، پھر وہ ایک غرض کی وجہ سے ایسا درندہ یا ایسا حوثی بندہ بن جاتا ہے
کہ شاید اس کے قریب اسی طرح بھیڑیے قریب ہو سکتے ہیں، کوئی سچا آدمی ان کی سنگت اور صحبت کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. اب میں آخری بات یہاں پر عرض کر کے قرآن کی اس آیت کے ترجمے کی طرف بڑھ جانا چاہتا ہوں اور گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. یقیناً میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ میں یہ باتیں آپ سے کروں، لیکن ایک نظام ہے کہ جناب ایک بندے کو کہہ دیا جاتا ہے، مجھے اس بات کا مکمل اعتراف ہے کہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ اتنی بلند نصیحتوں کو ہم آپ سے، لیکن واللہ یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ہم، جمعے کا دن ہے. میں آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو کوئی جبری قول کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم کب سنیں گے؟ جب سنیں گے تو عمل کریں گے، جب بولیں گے سمجھیں گے تو عمل کی فکر کی طرف چلیں گے. میں بھی بالکل آپ کے صف کے اندر بیٹھا ہوا، اس وقت میں بظاہر آپ کو کرسی پر نظر آ رہا ہوں، لیکن میں بھی آپ کے صفوں میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی ہوں. میری اور کیا حیثیت؟ یہ تو دین کا ایک مرتبہ ہوتا ہے جس کو مسلح دے دیا جاتا ہے، تو دین کی وجہ سے اس کی قدر عزت ہوتی ہے. ہوتا تو آپ کی طرح ہی آدمی، لہٰذا اس کو اس جذبے سے نہیں سنیے گا کہ جناب کوئی میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، بلکہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بڑے بھائیوں، آپ بڑے فاضل لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں اور آپ تمام اس نظام کے لیے پابند ہے. آج ہمارے وطن کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم فراغ دلی، سخاوت اور اثار کا گویا کہ مظاہرہ کریں. کل جو کراچی کے اندر حالات گزرے ہیں، تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں نے دیکھو سارا سیوریج لائن کی صفائی کا پیسہ کھا لیا، بالکل کھا لیا. اور چاہے آپ بڑے بڑے فنڈ ایجاد کر دیں کسی کے نام پر، چارانہ بھی اگر کسی مجاہد پر ہوگا، وہ سید ہو، پٹھان ہو، امام ہو، مفتی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، بچے گا نہیں. اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے پیسہ کیوں کھایا تھا. مجاہد فی سبیل اللہ، جس کی نیکیاں سب سے آگے ہوتی ہے، جنت کے دروازے پر اس کو روکا جائے گا. تو اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ انہوں نے کتنا کرپشن کیا، کیا کھا رہے ہیں، ہماری سڑکوں کا کیا حال ہے، ہمارے محلوں کا کیا حال ہے، ہماری بجلیوں کیا حال ہیں. کل جو چھوٹے چھوٹے بچے یا موٹر سائیکل والوں کو جو اذیت یا ٹریفک کی جو اذیتیں گزری ہیں، سارا ایک نظام درم برم تھا. اور اس کی مذمت ہم ضرور کریں گے، کیونکہ غلط کو غلط ہم ضرور کہیں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کو غلط کہہ کر ہم اس کے سر پہ تھوپ کے خاموش ہو جائیں. لیکن میں اور آپ بھی اس بات پر غور کریں گے کہ ہم نے بھی تو آسرا نہیں کیا نا کہ اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر کسی کے اور کے گھر کے آگے رکھ دیں. ہم نے بھی اس بات کا آسرا نہیں کیا کہ جناب دوسرے سے فائدہ، دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے فائدے کے معاملات ہم، ظاہر سی بات ہے ہمارے علاقوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہماری خود غرضی بھی ایک کمال کو ہوتی ہے کہ میرے گھر تک کا راستہ صحیح گزر جائے، باقی سب جو کرتے رہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں، اس ایک جملے کے اندر لمبی تفصیل نہیں ہے، کل ہم نے اپنے گھر کے بارے میں کیا کیا، اپنے پڑوس کے بارے میں کیا کیا، اپنے محلوں کے بارے میں کیا کیا. بارہا اس ممبر سے میں اپنے اور آپ کے عمل کے لیے بات عرض کرتا ہوں. ہماری دوراجی کی گلیوں کا آپ حال دیکھیے، یہ خوبصورت بنگلے تو آپ کو نظر آتے ہوں گے، لیکن ہم سمیت کاش اس میں کوئی انسان بھی رہتے ہوں، مجھ سمیت. ہماری گلیوں کا اگر آپ حال دیکھ لیں، عام زندگیوں کے اندر 500 روپے کا ایک ڈھکنا آ سکتا ہے کہ جس سے آئے دن موٹر سائیکل والے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ پر ایک ڈھیٹ، ہماری طرح ایک آدمی ہوتا ہے، وہ جس طرح ہم ڈھیٹ ہیں اس طرح وہ بھی ایک ڈھیٹ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گر رہے ہوتے ہیں. ہم نے خود دیکھا کہ جناب ان گلیوں کے اندر وین کا ٹائر اس گٹر کے اندر آ گیا اور وین پلٹی ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے جناب زخمی ہو گئے. گٹکا، پان، یہ تمام چیزیں مجھ سمیت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر سن لیجیے آپ، کٹ کر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں پیسوں کو، لیکن اس 300-400 روپے کا اگر ہم ڈھکن لا کر رکھ دیں تو یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم خیر پائی. تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام وہ ہے کہ جناب جو مسجد سے چل کر آپ کے محلے تک اس کی خوبی کو ظاہر کرے. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جتنا میں اپنے گھر کے آگے صفائی کا اہتمام کرتا ہوں، تو اپنے پڑوسی کو بھی اس کا شعور دلاؤں. اگر نہیں دلا سکتا تو جہاں تک میں پہنچ کر کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پڑوسی کو راضی نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے. طہارت اللہ کو پسند ہے، صفائی اللہ کو پسند ہے، فساد اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ ممبر سے بیان کیا جائے، چاہے وہ سب سے بیان کیا جائے، چاہے وہ ایوانوں سے بیان کیا جائے. سورۃ النساء انہی باتوں کا شعور دیتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے اور آپ کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز حکمرانوں پر ہم، کیونکہ انسان ہوتا ہے نا، اپنا پیٹ ہلکا کر کے ٹھنڈا ہو جانا چاہتا ہے. بالکل جو نظام غلط ہے اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن ایک ریاست میرے اپنے اندر بھی تو وابستہ ہے، ایک چھوٹی سی دنیا جو ہے وہ میرے ساتھ بھی تو وابستہ ہے، کئی لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ میرے ساتھ بھی تو وابستہ ہے. تو اس میں میں کیا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میرے معاملات کیا ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہر محلے والا اپنی ذمہ داری ادا کر کے اپنے ایک ایک دوستوں کو ملا کر ان گلیوں کی اصلاحات کی کوئی کوشش کرتا. اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی ہم کیوں دیں جناب، وہ تو دیتا رہا ہے. تو میں نے کہا آخرت کے لیے دے دے، اللہ کے لیے دے دے، وہ اس کا حساب دے گا. آج یہاں پر آپ دے دیں، اس کا اجر اللہ سے قیامت دے دیں، یہ بھی تو ضائع نہیں جا رہا. تو ہمیں چاہیے اس ملک اور شہر کے لیے کچھ ہم کوشش کریں، مجھ سمیت. اور آگے بڑھیں اپنے محلوں کے لیے، محلوں کی صفائی کے لیے، معاملات کے لیے. ہماری بھی پوری یہ کوشش ہوتی ہے، دیکھیں پورا روڈ جو ہے وہ کچرا کنڈی بنا ہوا، اور ایک نظام ہم دیکھتے ہیں یعنی اتنے لاشعور اور ڈھیٹ ہم ہو چکے ہیں کہ ایک بندے نے چھوٹی سی تھیلی رکھی، ایک ہمارے پڑوسی تھے ان کے گھر کے آگے ایک بندے نے تھیلی رکھی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ آپ نے نقطہ ڈال دیا، اب یہ پورا جناب جو ہے کہ وہ کچرے کا ڈھیر بنے گا. انہوں نے یہ تھیلی اس کے گھر کے آگے رکھی اور سارے گھر کا کچرا منگوا کے اس کے آگے گھر کے رکھا، اور پھر ایک بہت بڑا تھیلا منگوا کر ایک مزدور سے ڈلوا کر پھر پھینکوایا، کہا تمہارے گھر کے آگے اس لیے رکھا کہ تمہیں پتا چلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی ستھرائی صفائی کا کام کر سکتے ہیں تو گاربیج کے لیے اگر ہم کچرا اٹھا کر کہیں دور لے جا کر اگر اس کو گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر پھینک دیں، اس کے بعد ہمیں خود کتنا تسکین پہنچے گی، کتنی راحت پہنچے گی. اگر ہمارے وہاں تو نظام یہ ہے کہ بڑے تو چھوڑیے، یہ سیوریج والے جو کچرا اٹھانے والے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک نواب ہوتے ہیں، ان کو عیدی بھی چاہیے ہوتی ہے، ان کو رشوت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور خاص طور پر تنگی کا عالم یہ، اور میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، مجھے ایک آدمی ملے وہ کہنے لگے شاہ صاحب غریب کو پیسہ دینے کی بجائے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی ویلفیئر کے اندر جا کے پرچی کٹا دوں لیکن کسی غریب کو پیسہ نہ دوں. غریب سے مراد ذہنیت کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر کسی غریب کو پیسہ دیا وہ آپ کا باپ بن جائے گا معذرت کے ساتھ، وہ اپنا عہدہ جو اس کو چھوڑ دے گا، یعنی آپ اس کے ساتھ خیرخواہی کر کے تائید کر رہے ہیں تاکہ وہ اور مستعد ہو، تیار ہو اور وہ اپنے کام کے اندر چلے، لیکن وہ آپ کو مجبوری کی طرف رکھے گا کیونکہ ہم نے کسی اور سے اس طرح کا سلسلہ کیا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس نظام کو سنبھال سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کچھ قربانی دے کر، کچھ برداشت کر کے، کچھ معاملات کے ساتھ. تو قرآن کریم فرقان حمید میں 68 آیات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی مرکزیت کو بیان کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مرکزیت 68 آیات تک بیان کی گئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم، تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے امور اور اپنے معاملات کے اندر اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاکم نہ مان لے اور آپ کے احکام کو قبول کرے، آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو قبول کرے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس طرح وہ فیصلے کو قبول کرے کہ اپنے نفوس کے اندر بھی اس کے خلاف نہ سوچے. وہ یسلم تسلیما، اور مکمل طور پر ظاہر میں بھی باطن میں بھی وہ اس کے آگے جھک جائے. اللہ رب العالمین جل وعلا سورۃ النساء کے ان بنیادی مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹریفک کے رولز پر میرے گاڑی رکھنے والے بھائی اللہ برکت دے، موٹر سائیکلز والے بھائی، کیونکہ یہ جمعے کا دن ہے، یہ کرنٹ ایشوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہوگا وہ بھی بات ہو رہی ہے آپ سے، آسمان کے اوپر کیا ہوگا وہ بھی بات ہو رہی ہے، لیکن زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ جمعے کے دن نہیں بات کریں گے تو کب بات کریں گے. تو لہٰذا ٹریفک کے رولز، آج کل بڑے بارش ہو گئی ہے، کچھ خرابیاں چل رہی ہیں، اپنا بھی خیال رکھیں، آگے کوئی خرابی کی چیز دیکھیں اگر ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے تو پیچھے بھائی کو بتا دیں یار یہاں سے ذرا ہٹ کے چلیے گا کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے. یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ہماری نماز جمعے کی یہاں پھنسی ہوئی ہے نا، یہ نیکی اس کو پرواز لگا کر رب تک پہنچائے گی، کیونکہ سوسائٹی، یہ نماز ہماری سوسائٹی تک گویا کہ، اور بالخصوص ٹریفک رولز ابھی یعنی سگنلز تو ہمارے عام دنوں میں بھی نہیں چل رہے ہوتے لیکن کراچی کی عوام بہت اچھی ہے، رول کو فالو کرتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت ٹریفک کا بھی ایک ہجوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رو میں کھڑے ہو کر دوسرے کی جو جگہ دینے کا وقت ہے یعنی رولز جو ہے ٹریفک کے اس کو فالو کریں. اس میں بہت زیادہ ہمدردی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور بڑی بات نہیں، یہ ایسے احساسات ہیں سوسائٹی کے ساتھ کرنے کے جس کی لذت اور جس کی آشنائی کو ہم کلمے میں پا سکتے ہیں اور نماز کے اندر ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں. تو لہذا اس شہر کی صفائی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ہم اگر اپنے گھروں کا ہی کچرا اس جگہ پر رکھیں کہ جناب جو ہے کہ وہ گورنمنٹ نے جس جگہ کو متعین کر دیا یا کہیں دور لے جا کر جو گندگی کے شور نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں بالخصوص وہ لوگ جو گاڑیاں رکھتے ہیں، جو نوکر رکھتے ہیں یار، جو چاکر رکھتے ہیں، جو 500 روپے دے کر کسی سے کام کرا سکتے ہیں، کم سے کم وہ تو اپنا کچرا روڈ کے اوپر نہ پھینکیں. اللہ رب العالمین ہمیں ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی شعور عطا فرمائے، اس لیے کہ ظاہر کی صفائی میری اور آپ کی، باطن کی صفائی میری اور آپ کی، وہ ظاہر کی صفائی ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے. ہم اپنے گرد و نواح کے ماحول کو صاف رکھیں گے تو انسان ہے جو اثرات لیتا ہے، تو ظاہر کے ماحول ہی سے ہمارے اندر گویا کہ اثرات مرتب ہوں گے. لیکن پھر بھی جو لوگ کیسی کے لوگ، دیگر لوگ، رات کو وہ عام مزدور بھی جو کام کر رہے تھے اور انہوں نے پورے علاقے کی بجلی کو بحال کیا، کوششیں کی، رات کو میں بھی تقریباً 4 بجے تک ان کے ساتھ ادھر ادھر گردش کر رہا تھا، چل رہا تھا، ایسی دیکھنے کے لیے ثواب کی نیت سے یہ کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے کہ ایسے بھی خیر خواہ لوگ موجود ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو کون ان کو پوچھتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایک قوم بن کر اس وطن کے لیے
کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمانا، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے، یہ اخلاقیات میں سے، جب بندہ اخلاقیات سے گرتا ہے تو پھر وہ دین سے بھی فارغ ہوتا ہے، اور یقیناً دین سے جب سیاسیات کو آپ دور کریں گے نا تو چنگیزی پیدا ہوتے ہیں، تو دین کے ساتھ جب سیاسیات اور اخلاقیات کو رکھیں گے تو دین کتنا میٹھا پھل ہے یہ جب پتا چلے گا کہ جب ہم اس کو سوسائٹی کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ مذہب سے اگر سیاست کو آپ ہٹا دیں گے تو چنگیزی بن جائے گی، اور سیاست کو مذہب سے ہٹا دیں گے تو الحاد اور بے دینی بن جائے گی، اور سیاست اور مذہب کو جوڑ لیں گے تو اصل نفع دین کا جو ہے وہ سوسائٹی کو بھی پائیں گے اور مسجد کے اندر بھی پایا جائے گا۔ سیاست سے مراد کرپشن نہیں ہے، سیاست سے مراد اللہ نے جو آپ کو امانتیں دی ہیں وہ کن کن پر خرچ کرنی ہے اس اعتبار سے خرچ کی جائے۔ بڑی بنیادی باتیں کرنے کی ہمیں شعور ملا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہی ذکر تھا، جو پیسہ نہیں دے سکتا وہ مشورہ دے سکتا ہے، وہ کسی کو آواز لگا کر کسی برائی سے بچا سکتا، کوئی خیر خواہی کا کام کر سکتا، کسی کو روک تو سکتے ہیں کہ بھائی کچرا نہیں پھینکو یہاں پر، یار لوگ گزرتے ہیں، چھوٹے بچے گزرتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، خواتین گزرتی ہیں، نہ گزرا کرو۔ تمہیں نہیں پتا ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ چوک پر بیٹھنا ہے تو تین حق ادا کرو، ایک تو عورتیں گزریں تو نظریں نیچے کرو، مرد گزریں تو ان کو سلام کرو، تیسری چیز راستے میں اگر کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو اس کو ہٹا دو، یہ تمہارے لیے وہ ذریعہ ہے کہ جو تمہیں بچوں کی خوشیوں میں قبر کی راحتوں میں ملے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے پہلے اور ہم تمام بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عملی جامع اسے پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذہنوں کو کسی اور، میں نے کسی اور مقصد سے نہیں کہا آپ سے، صرف اس ملک قوم اور اپنی باطنی صفائی کے جذبے سے کہا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور آخرت کے لیے یہ ذخائر کرنے کی اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ گھر جائیے، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 70 تک یہ 10 آیتیں سورۃ النساء کی ہے، کیونکہ میں نے صرف فلسفہ اخلاق اس کو بیان کیا، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کنزل ایمان شریف سے ترجمہ دے کر اس کی تفسیر آپ پڑھیے، تاکہ ہم پتہ چلیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔